السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من عمل فی ایام افضل منه فی عشر ذی الحجہ، فقیل له: ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال: ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ان رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. آج کے خطبے کا موضوع ہے 10 دن. یہ کون سے 10 دن ہیں؟ ان 10 دنوں سے کیا مراد ہے؟ ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے؟ ان 10 دنوں کی کیا حکمت ہے؟ ان 10 دنوں میں کون سے اعمال ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے یا افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان 10 راتوں سے مراد ہے 10 ذوالحجہ کی راتیں. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ان ایام معلومات سے مراد ہے ذوالحجہ کے 10 دن. تو 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے 10 دن پورے سال کے 10 دن ہیں جو پورے سال کے دنوں سے افضل اور بہتر ہیں. پورے سال میں ان 10 دنوں جیسے کوئی دن نہیں ہے، جیسے کہ راتوں میں سے رمضان کی آخری 10 راتیں سب سے افضل راتیں ہیں، دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن جو ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک. یہ ایام العشر ہیں، 10 دن. ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز عام نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، جس چیز کی فضیلت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی قسم کھاتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے کوئی بھی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لے جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے. اس شخص کا عمل تو بہتر ہو سکتا ہے ان 10 دنوں کے اعمال سے. اس عمل کے علاوہ کوئی بھی عمل علی الاطلاق ان 10 دنوں کے اعمال سے بہتر ہو نہیں سکتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی خاص فضیلت ہے. ان 10 دنوں ہم نے کون سے اعمال کرنے ہیں یہ میں آخر میں بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ان 10 دنوں کی حکمت کیا ہے یہ 10 دن کیوں سب سے زیادہ افضل دن ہے, اور پھر ایسے موقع ذوالحجہ کے پہلے 10 دن, رمضان کی آخری 10 راتیں, اور پھر محرم عاشورہ کا روزہ, اور اسی طریقے سے مختلف ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خاص عبادات ہیں ان کی حکمت کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کیوں ایسے موقع فراہم کرتا ہے اپنے بندوں کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم حالات حاضرہ پر ذرا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی, دوسرے اس سے بڑھ کر آتی ہے, اور خاص طور پر امت اسلامیہ پر, مسلمانوں پر. چاہے یہ مصیبت سیلاب کی شکل میں ہو, یا زلزلے کی شکل میں ہو, یا قحط کی شکل میں ہو, یا قتل و غارت میں ہو, فرقہ بندی میں ہو, الغرض کہ ہر طرف سے یہ مصیبتیں ہیں, ان مصیبتوں نے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے. وجہ کیا ہے, یہ مصیبتیں کیوں ہیں امت پہ؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں, وما اصابتكم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں, جو بھی مصیبتیں آئی ہیں تم لوگوں پر, فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یعنی تمہارے اپنے اعمال ہیں. ویعفو عن کثیر, اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو مصیبتیں ہیں یہ ان بعض گناہوں کی وجہ سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. اگر وہ بھی گناہ انہیں شامل کر دیتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے محض اپنے فضل و کرم سے, تو آج کیا حال ہوتا ہمارا؟ ویعفو عن کثیر, ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے, ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہمارے اعمالوں سے ہمارا رب راضی ہے؟ ہم خود اپنا محاسبہ کریں, اپنے گریبان میں جھانک کر یہ بتائیں, اس سوال کا جواب دیں کہ آج اس وقت میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ یہ جو گزری 40 سالہ زندگی ہے, 50 سالہ زندگی ہے, 60 سالہ زندگی ہے, کیا میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ میرے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے؟ ابھی تک میں نے کیا کمایا ہے؟ انہی ہاتھوں سے جو میں نے کمایا ہے کیا اس چیز پر میرا رب راضی ہے؟ اور اس سوال کا جواب آپ سے بہتر کوئی دوسرا شخص دے نہیں سکتا، مجھ سے بہتر کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ میں اپنے بارے میں خوب جانتا ہوں اور آپ اپنے بارے میں خوب جانتے ہیں، اور ہمارا رب ہمارے بارے میں ہم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے. ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ کمایا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ ایسے الفاظ ہیں جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں. آیات معجزات ہیں، آیت معجزہ کو کہتے ہیں نا جو عقل کو حیران کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیات ساری ہی آیات ہیں. یہاں پر ہاتھوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ ہاتھ جسم کا وہ حصہ ہے جو جس سے عمل زیادہ تر کیا جاتا ہے. اکثر عمل ہاتھ سے ہی ہوتے ہیں. لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو ہماری زبان کے اعمال، ہماری آنکھوں کے اعمال، ہمارے کانوں کے اعمال، ہمارے ہاتھوں کے اعمال، ہمارے پاؤں کے اعمال کیسے ہیں؟ آج تک جو ہم نے کمایا ہے، جھوٹ، فریب، دھوکہ، سود خوری، زناکاریاں، بدکاریاں، والدین کی نافرمانی، رشتے کو توڑنا، آج بڑوں کا احترام بڑی مشکل سے کہیں نظر آتا ہے. چھوٹے اور بڑے میں جو فرق عزت اور احترام کا تھا وہ کہیں دور دراز نظر آتا ہے. صرف باہر کی بات نہیں کر رہا، گھروں کے اندر بعض اولاد ایسے ہیں جو اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، ہم پڑھے لکھے ہمیں پتہ ہے. بعض ایسے بزرگ میں نے دیکھے جن کو بچوں نے فیشن پہ مجبور کر دیا، بعض بڑھیا عورتیں ان کو اپنی بیٹوں نے فیشن پہ مجبور کر دیا کہ آپ جاہل ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر بدعات اور خرافات جو عام نظر آتی ہیں میری امت میں. یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال برے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے بڑے سے پہلے. لیکن بدعات اور خرافات وہ اعمال ہیں جو ہمارے ہاتھوں نے کمایا، جو ہم نے کمائے ہیں، جس سے بڑے بعض بڑے پگڑی والے بھی آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ اعمال بدعات ہیں، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے. ان اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی ہیں. آج مشرق سے مغرب تک اگر آپ دیکھیں ہمارے گھرانے بدعات سے بھرے ہوئے ہیں. روزانہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں شریعت میں، اور انہیں دین بنایا جاتا ہے. کوئی گھر علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی ان بدعات و خرافات سے خالی نہیں ہے. یہ بدعات اور خرافات چاہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو، چاہے رجب کے کنڈے کی صورت میں ہو، چاہے شب معراج یا شب برات کی شکل میں ہو، چاہے محرم کے ماتم کی شکل میں ہو، الغرض بہت ساری صورتیں ہیں، اور ہمارے گھر ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور ان سے بڑھ کر جو گناہ آج امت میں عام ہیں وہ شرک اکبر ہے، شرک جو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. جب تک شرک سے توبہ نہ کی جائے، سچی توبہ نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی. اور شرک ہمارے معاشرے میں عام ہے، گھر گھر میں کوئی نہ کوئی شرک کا منظر آپ کو نظر آتا ہے. میں صرف مزارات کی بات نہیں کر رہا، وہ تو عام ہے. کوئی آپ کو مسلمان ملک نہیں نظر آئے گا جس میں کوئی نہ کوئی قبر اور مزار قائم ہو، سوائے اس ملک کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے. یہ خاص نعمت اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملک پر. سعودی عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کوئی مزار نظر نہیں آئے گا، اگرچہ اسی سعودی عرب میں کئی سال پہلے جب عثمانی خلافت تھی تو یہاں پر بھی مزارات موجود تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب دعوت توحید اس ملک میں، دعوت توحید کا آغاز ہوا اور امام محمد وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے جھنڈے کو دوبارہ سے لہرایا اور علم اور عمل سے، دعوت توحید سے اور صبر سے اس دعوت کو پھیلایا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دعوت کا اتنی گہرا اثر ہوا کہ آج افریقہ کے جنگلوں میں بھی توحید کی دعوت اور اتباع سنت کی دعوت عام ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے ملکوں میں دیکھیں، گاؤں گاؤں، گلی گلی میں، شہر شہر میں کوئی نہ کوئی مزار قائم ہے، اور اس مزار میں ہر وہ عمل ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. ہمارے ہاتھوں نے تو یہ کمایا ہے، علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، ابھی سیلاب ختم نہیں ہوتے، آندھیاں طوفان شروع ہو جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، قحط سالی نظر آتی ہے کہیں پہ وہ ختم نہیں ہوتے، زلزلے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر میرے یہ بندے توبہ کرے اور واپس پلٹیں. آپ نے کبھی سوچا ہے، اللہ نہ کرے تو ہم سب کو محفوظ فرمائے اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، آپ جانتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جب یہ زمین ہلتی ہے نا پاؤں کے نیچے سے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ واللہ ہے پاؤں تو شاید بعد میں ہلیں گے، سب سے پہلے دل ہل جاتا ہے. ابھی انسان سوچ نہیں رہا کہ کیا کرنا ہے، دل پہلے ہل جاتا ہے زلزلے سے. اور جو ہی دل ہل جاتا ہے پھر انسان پتہ نہیں چلتا اس نے کرنا کیا ہے، یہ عقل کام نہیں کرتی اس وقت. اور کبھی آپ نے غور کیا ہے، سوچا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بلڈنگ گر رہی ہے، آپ کا گھر گر رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، آپ کے پیارے آپ کے سامنے اس بلڈنگ میں ہلاک ہوتے نظر آتے ہیں، نہ فیکٹری رہی، نہ گھر رہا، نہ گاڑی رہی، ایک ہی لمحے میں، ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو گیا. کیا حالت ہوگی؟ ابھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے غسل کر کے آئے ہیں، پانی کی فراوانی ہے، خیر ہی خیر ہے، زلزلوں میں کچھ باقی رہتا نہیں ہے، یہ پانی بھی میسر نہیں ہوتا، یہ بجلی میسر نہیں ہوتی، یہ ایئر کنڈیشن ماحول، یہ خوبصورت ماحول، یہ سب ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات گھنٹوں کی نہیں ہوتی، یہ سیکنڈز کی بات، لمحوں کی بات ہوتی ہے. اچانک سب کچھ تبدیل ہو گیا، کچھ باقی نہ رہا. میرے بھائی، ہمارے اعمال بھی ان اعمال سے، ان لوگوں کے اعمال سے اچھے نہیں ہیں. کہیں ہم بھی خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. کیوں شخص یہ نہ کہے کہ میں بالکل پاک اور صاف ہوں اور میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. نہیں میرے بھائی، کل ابن آدم خطاء وخیر خطائین التوابون. ہم سب خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہمیں اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. سومال کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے، قحط عام ہو چکا ہے. واللہ بچوں کو دودھ دینے کے لیے مائیں ترستی ہیں، اور ایک ریال کا ڈبہ جو دودھ کا ہم لیتے ہیں، ہمارے بچے آدھا پیتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں. اس ایک دودھ کے ڈبے سے ایک بچہ 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. وہ صرف بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے دودھ کو ترستے ہیں، پانی کو ترستے ہیں. اور آج ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم کتنی خیر میں ہیں، کتنی عافیت میں ہیں الحمدللہ. ایک شیخ کہہ رہے تھے جو وہاں خود سومال میں گئے، کچھ ایڈز لے کے گئے اور لوگوں کو وہاں پہ تقسیم کرنے کے لیے. بد امنی اتنی عام ہے، لٹیرے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ فوجی تھے، سیکیورٹی انہوں نے فراہم کی، تب ہم گئے ان کیمپوں کی طرف جہاں پر یہ لوگ موجود تھے. گھروں سے تو نکل گئے ہیں، کچھ باقی رہا نہیں. گھر میں بد امنی عام ہے تو یہ ان کے کیمپوں میں وہاں پہ رہتے ہیں، جو بھی ایڈ ان کو ملتے وہاں پہ جا کے دیتے ہیں. کہتے ہم کافی خوف زیادہ تھے کہ کہیں سے کوئی گولی آ کے لگے گی. کہتے مقدیشو جو کیپٹل ہے سومال کا، وہاں پر ہمیں دیکھی 2 منزل سے بڑھ کر کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئی ہمیں. یہ کیپٹل ہے اس ملک کا. کہتے ہیں ایک بلڈنگ نہیں ملی جس میں گولی کا نشان نہ ہو. اور کہتے جب ہم وہاں پہ پہنچے، ہم نے ایسی دنیا دیکھی کہ کبھی آج تک دیکھی نہیں تھی. ہمیں یوں لگتا تھا ہم خواب دیکھ رہے ہیں. کہتے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، انہیں پتہ چلا کچھ کھانے کو کچھ پینے کو ملے گا بس. اور وہ صبح سے فجر سے پہلے کے منتظر ہیں، اور ہم پہنچے تھے تقریباً عصر کے وقت، اور وہ بیچارے اسی جگہ پر بیٹھے ہیں 2 لقمے کھانے کے لیے اور تھوڑے سے پانی کے لیے. کہتے جب وہاں پہ کھانے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے گئے، کہتے 2 ایسے عورتیں میں نے دیکھی، مجھ سے رہا نہیں گئے، میرے آنسو نکل رہے، میں رو پڑا وہاں پہ. کہتے لوگوں کے پاس کچھ برتن بھی نہیں تھے کہ اس میں کچھ ڈالے، بعض لوگوں کے پاس. تو ایک بڑھیا آئی، اس نے اپنے سر سے اپنا دوپٹہ اتار دیا، اور اس میں اس نے چاند لیے. عورت ہمیشہ پردے میں رہتی ہے، آج کا وہ بے پردہ ہوتا اپنے بچوں کے لیے. کہتے میں دیکھ رہا تھا کچھ اور چیز میں اس کو دوں، ایک ہی چادر اس نے جسم پہ ایک چادر لپیٹی ہوئی، اس میں سے وہ اسے کچھ ہے نہیں اس کے پاس، تو جو سر کا کپڑا تھا وہ اتار دیا انہیں بچوں کے لیے. کہتے دوسری عورت ہے، اس کے پاس وہ سر کا کپڑا بھی نہ تھا، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اسے. کہتے میں نے کہا ہاتھ جل جائیں گے. کہتے ہاتھ جلیں گے بچہ تو بچ جائے گا نا. کہتے میں رو پڑا وہاں پہ اس کے حال کو دیکھ کے. آپ برداشت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں گرم پانی یا گرم چاول یا گرم سالن ڈالا جائے، کون برداشت کرتا ہے؟ کہتے میں نے کہا میں نہیں ڈال سکتا، اس نے اپنے ہاتھوں سے لے لیا، وہ چیختی بھی چلی گئی روتی بھی چلی گئی, کیونکہ اتنی بھیڑ تھی اور اتنی لمبے وقت سے منتظر تھے وہ لوگ کہ وہ یہ سمجھتی تھی شاید کھانا ختم ہو جائے گا, میرے بچے مر جائیں گے. میرے بھائی وہ ایک ایک لمحے کو دیکھتے ہیں, گنتے ہیں, شاید کوئی مدد کہیں سے مل جائے اور ہمارا بچہ بچ جائے. وہ اپنی فکر نہیں ہے. اور وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا. جانتے ہیں سومال زیادہ وقت نہیں, آج سے 30-40 سال پہلے تک بھی یہاں سے لوگ جاتے تھے, یہاں سے بعض سعودی جاتے تھے, مزدوری کرتے تھے سومال میں جا کے 50 سال پہلے 60 سال پہلے. اور وقت بدلتے دیکھیں آپ. میرے بھائی ہمارے اعمال ان کے اعمال سے اچھے نہیں ہیں. ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے, یہ برا وقت کسی پر بھی کسی وقت میں بھی آ سکتا ہے. آزمائش ہے اللہ تعالی کی طرف سے, لیکن اس آزمائش میں کتنے لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں. ان گناہوں کا ازالہ کیسے ہوگا, یہ ان گناہوں کے بوجھ کو ہم کب تک اٹھائے پھریں گے؟ کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کریں اور رجوع کریں اپنے رب کی طرف. توبہ بھاری ہوتی ہے, اسے آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خاص موقع فراہم کر دیتا ہے, اور ان موقع میں سے یہ 10 دن کا موقع ہے. سال کے بہترین دن, ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے کوئی. جس نے ابھی تک توبہ کے بارے میں سوچا نہیں تھا, اب بہترین موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی ہے ہمیں کہ ان 10 دنوں کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نے ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پچھلے گناہ جو گزر چکے ہیں, جو ہم کل تک کر رہے تھے, وہ آج کے دن تک ان کا خاتمہ ہو جائے. آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. سچے دل سے توبہ کر کے دیکھیں, پچھلے سارے گناہ معاف. التوبہ تجب ما قبلہ, توبہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بہترین موقع ہے, بہترین دن ہے. اور یہ سب سے افضل دن کیوں ہے؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ذرا غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں سارے کے ساری عظیم عبادات ان 10 دنوں میں موجود ہیں. نماز, عید کی نماز ان 10 دنوں میں ہے. روزہ, عرفات کے دن کا روزہ ان 10 دنوں میں موجود ہے. اور عرفات کے ایک دن کے روزے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلا 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف, 2 سالوں کے گناہ معاف. 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے, ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیے. ہمیں شرم نہیں آتی, کتنا عظیم اور کریم ہے وہ رب. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے, ہم بے رحم ہیں, نہ ہمیں اپنی سوچ ہے نہ بچوں کی سوچ ہے. یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا, ان کی لپیٹ میں بچے بھی اور سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں, سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. میرے بھائی اپنے بچوں کا خیال رکھو, ان کے کیا قصور ہے؟ لیکن تمہارے ہوں, میرے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہوتے. نماز ہے، روزہ ہے، انہی ایام میں حج ہے، اور اس کے لیے پیسے بھی ضروری ہیں، مفت میں حج تھوڑی ہوتے ہیں. تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ارکان اسلام ہے. وہ بغیر توحید کے اللہ تعالیٰ کو عمل قبول کرتا نہیں ہے، تو توحید ان سب سے پہلے ہے. تو توحید کا اہتمام ان دس دنوں میں کرو. جس نے توحید کو نہیں سمجھا پہلے سے، ابھی موقع ہے، سمجھ لو توحید کیا ہوتی ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے. قربانی بھی ان دس دنوں میں ہے. الغرض تو یہ دس دن سب سے افضل دن ہے. سارے کے سارے عبادات اللہ تعالیٰ جمع کر دی ان دس دنوں میں. پورے سال میں الگ الگ تھی، اللہ تعالیٰ نے دس دنوں میں سب جمع کر دیا آپ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ دسوں سال پہلے گزر گئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، دس دن یہ بھی گزر جائیں گے، یاد رکھیں، یہ بھی دس دن گزر جائیں گے. آج میں کہہ رہا ہوں کہ ابتدا ہے، کل میں کہہ رہوں گا کہ دس دن ختم ہو چکے ہیں. وقت گزرتے پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے جو چیز، جس چیز کا ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے، جس چیز کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کا اہتمام کرنا ہے. یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، دوبارہ ہو جاتے ہیں، دوبارہ آپ لے سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. دنیا کی قیمتی چیز بھی اگر آپ سے کھو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس آ نہیں سکتا. سوائے حسرت کے بعد کچھ رہے گا نہیں. اس لیے موت کے وقت انسان صرف ایک تمنا کرتا ہے، رب ارجعون. ارے اب ارجعون کیوں؟ واپس کیوں؟ اللہ تعالیٰ، اے میرے رب مجھے واپس کر دے، تھوڑی دیر کے لیے واپس کر دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھے موقع دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں اب میں عمل صالح کروں گا، جو کچھ میں بگاڑ کے وہ سب ٹھیک کروں گا. کلا، ہرگز نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. اس سے پہلے کہ یہ حسرت بھی باقی رہے، یہ بہترین دن ہے، ان دن کا اہتمام کریں، ان دنوں کا خاص اہتمام کریں. ہم نے توبہ کرنی ہے ان دس دنوں میں، اور توبہ کو آسان کرنے کے لیے بعض اہم اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں ان دس دنوں میں. دیکھیں، دل کے اوپر کافی پردے لگے ہوئے ہیں، غفلت کا پردہ ہے، جہالت کا پردہ ہے، شکوک و شبہات کا پردہ ہے، شہوات کا پردہ، کافی پردے ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے، اور بدعات اور شرک تو اس سے بڑھ کر چیزیں ہیں. میں ان کی بات کروں، یہ جو چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کا تو اظہار کر سکتے ہیں. اگرچہ میں نے ابھی عرض کی ہے کہ توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، بدعات بھی معاف ہو جاتی ہے، توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ جس چیز آپ توبہ کر رہے ہیں مکمل طریقے سے توبہ النصوح کرنی ہے. یہ نہیں کہ توبہ بھی کرنی ہے اور اس گناہ پر عمل بھی کرنا ہے، یہ توبہ نہیں ہوتا. یہ بحث شیطان کا بہکاوا ہے. آپ کے اندر جو خیر ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے اندر جو شر ہے وہ آپ کو توبہ سے روکنا چاہتا ہے. تو اب دیکھیں اس جنگ میں غالب کون ہوتا ہے؟ شیطان غالب ہوتا ہے یا آپ کا ایمان غالب ہوتا ہے؟ شیطان ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، شہوات اور شکوک اور شبہات کے دروازے کھول کے. وہ جس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ ان دونوں دروازوں کو بند کرنا جانتا ہے. اور یاد رکھیں، یہ شکوک اور شبہات ہوں یا جہالت ہے یا شہوات ہیں یا غفلت ہے، ان سب کا ایک ہی بہترین علاج ہے، اور وہ ہے علم. علم کی روشنی سے یہ ساری تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں. اور بہترین موقع ہے ان دس دنوں میں، آپ علم کا اہتمام کریں، طلب علم کی کوشش کریں، شریعت کا علم، قرآن مجید، قال اللہ اور صحیح حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، سلف کی سمجھ کے مطابق مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، رسول و جماعت کون ہیں، ان کے مخالفین باطل فرقے کون ہیں. میرے بھائی یہ جو ضروری علم ہے، عقیدہ کا علم اور حلال و حرام کا علم، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو علماء کا کام ہے. علماء کا کام یہ نہیں، علماء کا کام اس علم سے بڑھ کر جو ہے دوسرا علم بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہ جو بنیادی علم ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ مسلمان کیسا ہے جو نہیں جانتا کہ قل ھو اللہ احد کا معنی کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے. وہ کیسا مسلمان ہے جو بنیادی چیزیں اسلام کے بارے میں جانتا نہیں ہے. لہذا جب تک علم نہیں تو پھر اب انہیں صورت اور انہیں گناہوں کے چکروں میں آپ گھومتے رہیں گے. علم رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی. تو علم کی روشنی سے یہ سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. تو علم کا خاص اہتمام کریں. توبہ کرنی ہے ہم نے اور علم حاصل کرنا ہے. اور باقی جو ہم نے معروف، یہ دو چیزیں وہ ہیں جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. باقی چیزوں ہمیں یاد ہیں جو ابھی میں ذکر کروں گا، لیکن یہ دو چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اکثر. توبہ سب سے پہلے ہے، اور سب سے پہلے نہ ہو سکے تو کم سے کم 10 دنوں کے آخر میں تو آپ توبہ کر لیں. ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ کا دل نرم ہو چکا ہو اور توبہ آپ کے لیے آسان ہو چکی ہو. تو علم توبہ ہے، علم ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہے ان 10 دنوں کے میں جو خاص عمل کرنے ہیں، نوافل کثرت سے، یعنی فرائض کی ادائیگی تو الگ ہے، وہ معروف، اس کی بات نہیں کروں گا میں. فرائض کی ادائیگی جو ہے، نماز 5 وقت با جماعت مردوں پر فرض ہے. اگر ان 10 دنوں میں آپ نہیں پڑھ سکتے، اہتمام نہیں کر سکتے، تو بعد میں پھر اور مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، نوافل سے بڑھ کر فرائض کی ادائیگی بہت پسند ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے اعمال میں سے، اور پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کر لیتا ہوں، اسے محبت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرنا چاہتا ہے، اور بہترین موقع وہی فراہم کرتا ہے. سبحان اللہ. تو کثرت سے نوافل، کون سے نوافل ہم نے کرنے ہیں ان ایام میں؟ ان میں سے تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معلومات، اللہ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں. اور سب سے جو بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید. اور عام اذکار میں سے جو قرآن کے علاوہ ہیں، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سید العباس بن عمر فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کثرت سے تسبیح، تحمید، تکبیر یہ پڑھا کریں. تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر یہ کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انہی اعمال میں سے روزہ ہے، نفل اعمال میں سے روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 دن روزہ رکھا اللہ کے لیے، یعنی نفل روزہ رکھا، تو اسے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جہنم سے دور کرنا چاہتا ہے، عذاب سے دور کرنا چاہتا ہے، ہم دور ہونا چاہتے ہیں، بہترین موقع ہے. روزے آپ چاہیں پہلے جو 9 دن ہیں پھر پورے دنوں میں رکھ لیں، کیونکہ ان سے افضل دن کوئی ہے نہیں. آپ چاہیں ان 9 دنوں میں سے جتنے زیادہ رکھ سکے رکھیں، جسے آپ کے لیے آسانی ہو. اور 9 تاریخ کا روزہ جو ہے، یوم عرفہ کا روزہ جو ہے، جسے ابھی میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال گزر پچھلا اور 1 اگلے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور آج کل تو میرا خیال دن بھی چھوٹے ہیں، موسم بھی بہتر ہو چکا ہے، روزہ رکھنا بہت آسان ہے، روزہ کا اہتمام کریں. اور روزے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ شہوت دب جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، حق کی دعوت کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور توبہ آسان ہو جاتی ہے. ان ایام میں جو عمل کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، وہ ہے قربانی. حاجی تو حج کریں گے، اور حج وہ عمل جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے. حاجی ظاہر حج کریں گے اس کی، اور حج کے احکام انشاءاللہ پہلے بیان کر چکے ہیں، شاید اگلے ہفتے بیان کریں گے. لیکن جو حج نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے اضحیہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے. صاحب استطاعت قربانی کریں، اور قربانی سے اللہ تعالیٰ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، پھر یہ نیک اور صالح اعمال آسان ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں قربانی کرنی ہے عید کے دن. عید کے دن ہوتے 10 تاریخ، اور 10 تاریخ ان دنوں کا اختتام ہے. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن کیونکہ قربانی اختتام میں ہے، تو تاکہ قربان ہمارے ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں خاص چیزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے. جس نے قربانی کرنی ہے اس نے ناخن نہیں تراشنے اور بال نہیں کاٹنے. حکمت کیا ہے؟ واللہ اعلم کہ قربانی تو 10 دنوں کے اختتام میں ہے، تاکہ قربان آپ کے ذہن میں رہے، آپ ناخن نہیں تراشیں گے اور بال نہیں کاٹیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ عظیم عبادت رہے گی کہ آپ نے قربانی کرنی ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کریں گے کہ آپ نے ناخن بھی نہیں تراشتے، سر کے بال بھی نہیں کاٹتے، تو پھر آپ کے لیے دوسرے اعمال بھی آسان ہو جاتے ہیں. جب اس میں پابند ہو جاتا ہے نا کسی عمل کا، اچھے عمل کا، تو اس پابندی سے دوسری چیزیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ورنہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھو، ناخن تراشو اور بالوں کو بھی صاف کرو. لیکن یہاں 10 دنوں میں اس کے برعکس ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا. اسے کہتے ہیں اتباع. سبحان اللہ، اپنی مرضی نہیں چلتی. جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم نے اس کی تعمیل کرنی ہے اپنا سر جھکا کے. اور قربانی جو ہے وہ قربانی کا جانور معروف ہے، بکری ہے یا بکرا یا دمبا، یہ سب ایک قسم سمجھا جاتا ہے، گائے اور اونٹ. ان میں سے جو شخص قربانی دینا چاہتا ہے، اگر بکرا ہے، بکری ہے یا دمبا ہے تو ایک، اور اگر گائے ہے یا اونٹ ہے تو اس کا 7واں حصہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے. اور ایک شخص جو ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی اس کے لیے کافی ہے. گھر کا سربراہ ہے وہ قربانی کرے گا، اور جب قربانی کرے گا تو جب تکبیر پڑھے گا، بسم اللہ اکبر، اللہ منک و الیک، اور پھر یہ کہے گا کہ کس کی طرف سے، کہ عین فلان و اہلی. اگر خود ذبح کر رہے جو زیادہ افضل و بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے، تو کہے میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے. یہ سنت ہے، مسنون ہے. جب آپ اپنے گھر والے کہہ دیتے ہیں تو ان میں زندہ مردہ سب شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے مردوں کے لیے، جو لوگ مر چکے ان کے لیے الگ سے قربانی کرنا مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جب آپ گھر والوں کی بات کر لیتے ہیں اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں، جو مر چکے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو زندہ وہ بھی شامل ہیں. تو الگ سے قربانی کرنا ان لوگوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سیدنا علی بن عبد الرحمن کی روایت میں جو آیت سے، ابو داؤد نے جو روایت، وہ ضعیف روایت ہے، کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایک بکرا اپنے طرف سے کرتے، دوسرا بکرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد. یہ ضعیف روایت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو دمبے ذبح کیے تھے، ایک تو اپنی طرف سے تھا، دوسرا امت والوں امتوں کی طرف سے تھا، تو اس میں زندہ مردہ سب شامل تھے. تو الگ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوت شدہ شخص کے لیے الگ سے قربانی نہیں کی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے کی ہے. اور قربانی کا گوشت جو ہے اور قربانی کا وقت جو ہے وہ عید نماز کے بعد ہے. جس نے عید نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہے، یاد رکھیں. عید نماز کے بعد خطبہ سنیں، اس کے بعد قربانی وقت شروع ہو جاتا ہے. اور قربانی کا وقت رہتا ہے چار دن، بعض لوگ سمجھتے تین دن، صرف چار دن ہے. 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کا وقت ایام التشریق تک رہتا ہے. ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ. قربانی کا گوشت مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے کھائیں، مستحب ہے. اور وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الفقیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُ مِنْهَا، آپ خود اس میں سے کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو فقیر مسکین ہے. تو قربانی کے گوشت جو ہے وہ تین اس میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ جو ہے وہ دوست احباب کے لیے آپ ہدیہ کے تحفہ میں دیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے ہے. قربانی کے لیے ایک چیز بھی یاد رکھیں، بعض عورتیں الگ سے قربانی کرنا چاہتی ہیں اپنے الگ سے، یعنی خاوند کر رہا ہے، گھر کا سربراہ کر رہا ہے اور اپنے خود قربانی کرنا چاہتی ہیں، یا اس گھر کے افراد سربراہ خود کرنا چاہتا ہے اور اس کے جو باقی بیٹے وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، پہلی بات یہ، اگر تو یہ جو بیٹے ہیں اور والد ہیں ان کا خرچ ایک ہے، کہ سب بیٹے کما کے والد کو دیتے ہیں اور ان کا خرچ ایک ہے جس عام کمبائنڈ فیملی میں ہوتا ہے، تو اگر والد کر لیتا ہے تو بچوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے سب کی طرف سے، یعنی ایک بکرا سب کے لیے کافی ہے. اور اگر ان کے پاس خود اپنا خرچ کا پیسہ، ذاتی پیسہ بھی موجود ہے اور وہ خود بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کافی جو ہے وہ والد کی قربانی کافی ہو جاتی ہے. اور اگر بھائی اس کے پاس پیسے ہیں وہ خود بھی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، دوسرا بھی کرنا چاہتا ہے، گھر کی عورت کے پاس پیسہ ہے وہ الگ سے کرنا چاہتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن کافی ایک تھا ان کے لیے. اور اعمال صالحہ میں سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ان دنوں میں تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو تکبیر ہے، تکبیر مسنون، اس کا وقت شروع ہوتا ہے عرفات کے دن فجر کی نماز کے بعد سے، اور اس کا وقت رہتا ہے ایام تشریق یعنی 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز کے وقت تک. جو حاجی حج کر رہے ہیں ان کی تکبیر، پہلے تو تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ تکبیر پڑھتے ہیں عرفات کے دن یعنی صبح سے لے کے، اور جب بڑے جمرے کو کنکر مارتے ہیں یہاں تک ان کی تکبیر ختم ہو جاتی ہے. تو ایام التشریق جو حاجی نہیں ہیں وہ عرفات کے دن فجر کے وقت سے لے کے تکبیر پڑھیں گے ایام التشریق یعنی 13 ذوالحجہ کی عصر کے وقت تک. یہ تکبیر مسنون ہر نماز فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، یہ ذکر مقید ہے. اور عام جو ہے اپنے گھروں میں اور راستوں میں چلتے ہوئے بازاروں میں، بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ بلند آواز میں بازاروں میں جاتے اور تکبیر پڑھتے، اور یہ سنت آج بہت کم نظر آتی ہے. یہ ان سنتوں میں سے ہے جن سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، بہت کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہم روزہ رکھنا جانتے ہیں، ہم نوافل بھی پڑھنا جانتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا جانتے ہیں، قربانیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن تکبیر بہت کم لوگ ہیں جو تکبیر کا اہتمام کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے رہیں. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو تکبیر بہت پسند ہے، اور اس تکبیر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور توحید کا خاص ذکر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد، یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ بہت پسند ہیں، کثرت سے ان الفاظوں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روشن منہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان 10 دنوں میں بہترین مسلمان بنا دے. ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صالح و اچھے اعمال سے اپنے رب کو راضی کر لیں. ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نوافل فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی جس میں روزہ ہے، صدقات اور خیرات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، قربانی ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان 10 دنوں میں توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.